بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. سورہ حجرات کی ساتویں اور آٹھویں آیت, ساتویں آیت کی تفسیر عرض کر چکا کہ جہاں خداوند عالم نے صاحبان ایمان کو خطاب کر کے کہا تھا کہ دیکھو تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے, اپنی بات اس پر لادنے کی کوشش مت کرو بلکہ اس کی بات قبول کرنے کے لیے اپنے کو تیار کرو, کیونکہ اگر رسول تمہاری باتوں کو ماننے لگیں گے, تمہارا اتباع کرنے لگیں گے, تمہارے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگیں گے تو تم جو ہے مشکل میں پڑ جاؤ گے. تم کیونکہ اللہ نے رسول کو بھیجا ہے تمہیں سہولتوں سے دوچار کرنے کے لیے, لیکن اگر تم رسول کی باتوں کو نہ مانو گے تو مسئلہ الٹا ہو جائے گا, معاملہ الٹ جائے گا, مشکلوں میں پڑ جاؤ گے. اس کے بعد خداوند عالم اپنا احسان بتاتا ہے کہ دیکھو ہم نے رسول کی اطاعت کو, اللہ کی اطاعت کو, دین کو, ایمان کو کچھ اس طرح سے بنایا ہے, تمہاری فطرت کو کچھ اس طرح سے بنایا ہے کہ تمہاری فطرت, تمہارے دل میں محبوب ہے ایمان, محبوب ہے اللہ کی اطاعت, محبوب ہے خدا کی اطاعت. کیونکہ اگر کسی چیز کی طرف ہمارا دل بھی مائل ہو تو اسے ماننا آسان ہو جاتا ہے. خدا کہتا ہے کہ فضل من اللہ علیہ السلام ورحمت اللہ, یہ جو اللہ نے دین کو جو ہے مطابق فطرت بنایا ہے, ایمان کو تمہارے قلوب میں محبوب بنا دیا ہے, کفر و فسوق و عصیان اللہ کی نافرمانی کو یہ جو ہے ناپسندیدہ قرار دیا ہے, یہ اللہ کا فضل ہے کہ جو اس نے دین کو مطابق فطرت بنایا ہے. یہ اللہ کی ایک نعمت ہے تمہارے اوپر کہ اس نے دین کو ایسا بنایا ہے کہ اگر انسان اپنی فطرت کی طرف یہ جو ہے رجوع کرے, اپنے دل کی گہرائیوں میں اگر جھانک کے دیکھے, سطح سے عمق میں جائے, دل کی گہرائیوں میں اگر جائے گا تو اسلام کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے جسے اس کا دل پسند نہ کرے. قد تبین الرشد من الغی لا اکراہ فی الدین, ہدایت اور گمراہی بالکل الگ الگ ہو چکے ہیں, آشکار ہیں. دل تمہارا جو ہے مائل ہے ہدایت کی طرف, ممکن ہے کہ حالات کے تحت, ممکن ہے تربیت کے تحت, ممکن ہے ماحول تمہارے دل پہ ایک ایسا یہ جو ہے غلاف ڈال دے, تمہارے دل کو ایسا سیاہ بنا دے کہ تمہیں دین خدا اچھا نہ لگے. لیکن اگر دل کی سیاہی کو دور کر دیا جائے, صفائے قلب اگر دل میں پیدا ہو جائے, محال ہے کہ صاف دل, نقی دل, پاکیزہ دل جو ہے وہ دین کو جو ہے پسند نہ کرے. یہ ممکن ہے گناہوں کی سیاہ چادر تمہارے دل پر چڑھ گئی ہے, اویلا آئینہ قلب میں اگر دیکھو گے تو دین کی تصویر بالکل صاف نظر آئے گی, لیکن اگر گناہوں کے ذریعے یہ آئینہ غبار آلود ہو جائے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ ان العبد اذا اذنب ذنبا, جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ, سیاہ ڈاٹ پیدا ہو جاتا ہے. جب توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ جو ہے محو ہو جاتا ہے, لیکن اگر گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے تو ازدادت, وہ نقطہ جو ہے پھیلتا جاتا ہے, جو ایک ڈاٹ کی شکل میں تھا وہ پھیل رہا بڑا ہوتا, ہوتے 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 ایک زمانہ وہ آ جاتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. آئینے کے اوپر اگر غبار پڑ جائے تو تصویر نظر آئے گی مگر یہ جو ہے دھندلی نظر آئے گی, لیکن اگر وہ غبار کی چادر جو ہے وہ گہری اگر ہو جائے گی ایک زمانہ وہ آئے گا کہ آئینے میں کچھ نظر نہیں آئے گا, پھر نہ اسے خدا سمجھ میں آتا ہے، نہ اسے پیغمبر سمجھ میں آتے ہیں. امام علی کو دیکھ رہا ہے، ان کی شفقتوں کو دیکھ رہا ہے، مگر ان کے سر پر جو ہے وہ ضربت علیہ السلام مارنے کو تیار ہو جاتا ہے. اسے علی اصغر سمجھ میں نہیں آتا، علی اصغر کے پیاس سمجھ میں نہیں آتی. کسی سے آج کہیے کہ 6 مہینے کا بچہ پیاسا تھا، پانی مانگ رہا تھا، اس کا باپ پانی دینے کے بجائے تیر مار دیا. کسی علیہ السلام رحمۃ اللہ، کسی کے حلق سے یہ بات اترنے نہیں اترتی ہے. کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ آج لوگ سوچنے کو تیار نہیں، اس نے کر کے دکھا دیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے، گناہوں کی کثرت، گناہوں کی شدت. قرآن کہتا ہے ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ. انسان جب گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے تو نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے، ایک زمانہ وہ آتا ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنے لگتا ہے. اللہ کی وہ نشانیاں جو عین فطرت ہے، جو اس کے دل کی آواز ہے، وہ اسی کا انکار کرنے لگتا ہے. فطرت کا گلا گھونٹنے کے لیے انسان تیار ہوتا ہے. تو خدا کہتا ہے فضلا من اللہ، سورہ الحجرات کی 8ویں آیت ہے کہ فضلا من اللہ ونعمتا. یہ جو اللہ نے دین کو محبوب بنایا ہے، کفر و فسق و اسیان کو اللہ نے ناپسندیدہ اگر قرار دیا ہے، دل ہمارا پسند نہیں کرتا اس نے کہ اللہ نے ناپسند قرار دیا ہے، اللہ نے ہمارا دل ایسا بنا دیا ہے، اللہ نے ہمارا دل ایسا بنا دیا ہے کہ دل اسے جو ہے ناپسند کرتا ہے. کل مثالیں میں نے دی تھی بہت ساری، کہ ہمارے اپنے دل کی طرف اگر یہ جو ہے رجوع کریں کہ اسلام کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، تو ہمارا دل بھی جھوٹ کو پسند نہیں کرتا. دلیل یہ ہے کہ ہم خود اگر جھوٹ بول دیتے ہیں، کوئی ہم سے اگر جھوٹ بولے، دھوکہ دینے کو دل اچھا نہیں سمجھتا ہے، چاہے ہم خود دھوکہ دیتے ہوں، کیونکہ کوئی ہمارے ساتھ دھوکہ کر دیتا ہے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، ظلم ہمیں اچھا نہیں لگتا چاہے ہم خود ظالم ہوں. دلیل یہ ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتا ہے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے دین و ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنایا ہے. ہمارا دل جو ہے وہ اچھائیوں کو پسند کرتا ہے اور برائیوں سے جو ہے وہ نفرت کرتا ہے. یہ سب اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. البتہ ہمارا سماج نعمت کسی اور چیز کو سمجھتا ہے. ہمارا نعمت گھر ہے، ہمارا نعمت گاڑی ہے، ہمارا نعمت بینک بیلنس ہے، اچھا کپڑا ہے، اچھا زیور ہے، اچھا کھانا ہے، ان چیزوں کو ہم جو ہے وہ نعمت تصور کرتے ہیں. بدبختی یہ ہے کہ ہم ایمان کو نعمت، ہمارے یہاں اگر کسی کو یہ نعمت ملی ہوئی ہم اس کو نعمت نہیں سمجھتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ نہ اس کے ملنے پر خوشی ہوتی ہے، نہ اس کے چھن جانے کا غم ہوتا ہے. اگر آج ہمارے پاس فرض کیجیے کہ $1,00,000 تھا، آ رہے تھے راستے میں، ڈالر کہیں گے جو گر گیا، جیب کسی نے کاٹ دی، ہماری چوری کر لیا، دن بھر ہمارا موڈ خراب رہتا ہے، $1,00,000 ہمارا چلا گیا. لیکن اگر ہماری جو ہے یہ نماز قضا ہو جائے، روزہ ہمارا چھوٹ جائے، کوئی گناہ ہم سے سردرد ہو جائے، جھوٹ بول دیں ہم، حسد کرنے لگیں کسی سے، غیبت کسی کی کر دیں، اتنا ملال ہوتا ہے، اتنا رنج ہوتا ہے. نہیں، ہم نے نعمتوں کو محدود کر رکھا. البتہ اسلام کی نگاہ میں یہ چیزیں بھی نعمت ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے پاس صحت ہے صحت نعمت نہ ہو. یہ جو مادی چیزیں ہیں یہ بھی اسلام کی نگاہ میں نعمت ہے، لیکن صرف یہی نعمت نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑی نعمت نعمت ایمان ہے. ایمان کا محبوب ہونا، کہ اگر ہمارا دل اس ایمان کو جو ہے پسند کر رہا ہو، ہمارا دل کو سلام رحمۃ اللہ، ہمارا دل اگر دین کو یہ جو ہے پسند کر رہا ہے، اگر ہمارے اندر یہ جذبہ ہے کہ جھوٹ ہمیں اچھا نہیں لگتا، برا لگتا ہے. وہ زمانہ اگر آ جائے انشاءاللہ کہ جس دن ہم جھوٹ بولیں، جھوٹ بولتے ہی ہمیں طرح کی بے چینی ہونے لگے، کرب محسوس کرنے لگے، غیبت سے ہمیں نفرت اگر ہو جائے. البتہ اللہ نے غیبت کو نفرت انگیز بنایا ہے، لیکن ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ جذبہ ہمارا دب گیا ہے. جس چیز سے ہم محبت کر سکتے تھے، اس سے ہم جو ہے وہ یہ جو ہے نفرت کرنے لگے ہیں. جن چیزوں سے نفرت کرنا چاہیے تھا، ان سے محبت کرنے لگے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ انسان کو اس نے اس طرح سے بنایا ہے کہ ایمان اس کے لیے محبوب ہے. اگر کسی انسان کے لیے ایمان محبوب نہ رہ جائے تو گویا وہ نعمت خدا سے دور ہو گیا ہے. اللہ نے انسان کے جسم کو پھیپھڑے کو اس طرح سے بنایا ہے کہ اس کے لیے آکسیجن محبوب ہونا چاہیے, لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ آکسیجن کی بجائے دھواں اس سے اچھا لگنے لگے تو گویا وہ اللہ کی نعمت سے دور ہو گیا ہے. عمر ابن سعد امام حسین سے محبت کرنے کے بجائے رئی کی حکومت سے محبت کرنے لگا تھا. جس طرح سے آکسیجن سے محبت کی بجائے دھوئیں سے محبت ہو جائے. اللہ نے محبوب بنایا تھا محبت, یہ محبوب بنایا تھا امام حسین کو, لیکن عمر سعد امام حسین سے محبت کرنے کے بجائے رئی کی حکومت سے محبت کرنے لگا تھا. انسانوں سے محبت کرنے کے بجائے اگر لوگوں کو کرسی سے محبت ہو جائے کہ کرسی بچانے کے لیے ہزاروں لاکھوں انسانوں کا قتل عام بھی کرنا پڑے تو کوئی بات نہیں, اپنے اقتدار کا دائرہ اسے بڑھانے کے لیے کرسی پر بھی کھانے کو نہیں نہ ہے. اگر 1,000 میل پر حکومت ہے تو چاہتا ہے 10,000 میل پہ حکومت ہو جائے, 1,000,000 مائل پہ حکومت ہے تو چاہتا ہے اس کی حکومت کا رقبہ جو ہے 2 ملین 3 ملین 10 ملین 20 ملین سات سمندر پار کر کے بھی اپنا اقتدار پھیلانے کی خواہش پیدا ہے, چاہے اس کے لیے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو موت کی نیند ہی کو نسولا دینا پڑے. بجائے اس کے انسان سے محبت کرتا ہے, انسانوں سے محبت کے بجائے کرسی سے محبت کر رہا ہے, اقتدار سے محبت کر رہا ہے. اصول کافی میں ایک بڑی اچھی حدیث ہے کہ اگر تم اپنے کو یہ پہچاننا چاہتے ہو کہ ہم اچھے ہیں یا برے, ہم خود دوسرے کو نہیں, اگرچہ ہم عام طور سے دوسروں ہی کو پرکھتے ہیں اپنے کو نہیں, دوسروں کا جو ہے وہ چیک اپ کرنے کو تیار نہیں ہے, بیمار ہے کہ نہیں ہے, خود اپنا چیک اپ کبھی نہیں کر رہے ہیں کہ ہم خود تو بیمار نہیں ہیں, اپنے کو دیکھیں. اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں یا برے, تو یہ دیکھو کہ تمہاری نگاہ تم یہ جو ہے پسند کسے کرتے ہو, اچھوں کو پسند کرتے ہو یا یہ جو ہے بروں کو پسند کرتے ہو, تمہیں الفت کس سے ہے, تمہیں محبت کس سے ہے, مومنوں کو دیکھ کر کے تمہیں یہ جو ہے خوشی ہوتی ہے یا فاسقوں کو دیکھ کر کے تمہیں خوشی ہوتی ہے, علی کو دیکھ کر کے تمہیں خوشی ہوتی ہے یا یہ جو ہے معاویہ کو دیکھ کر کے تمہیں خوشی ہوتی ہے, کس کے ساتھ تم رہنا چاہتے ہو, کس کے ساتھ تم اٹھنا بیٹھنا چاہتے ہو, کس کے ساتھ تم دوستی قائم کرنا چاہتے ہو. اگر تمہارے دل میں اچھوں سے محبت ہے تو تم اچھے ہو, اور اگر تمہارے دل میں محبت یہ جو ہے بروں سے ہے تو یقیناً تم جو ہے وہ اچھے ہونے کا اپنے کو سرٹیفکیٹ نہیں دینا چاہتے ہو. آج ہم اپنے سماج کو دیکھیں, یعنی اپنے کو دیکھیں, اپنے سماج کو دیکھیں, حقیقت جو ہمارے سماج کی ہے, فرض کیجیے آپ کسی کو یہ جو ہے گفٹ دینا چاہتے ہیں, تحفہ دینا چاہتے ہیں, اس سے کہیے بھائی دیکھیے دو آپشن ہیں, اس میں سے آپ جو چاہیں لے لیں, دو آپشن ہیں, آپ جس چیز کو چاہیں یہ جو ہے پسند کر لیں, آپ کار لینا چاہتے ہیں یا حج کرا دیں آپ کو, کار لینا چاہتے ہیں یا حج کرا دیں, گفٹ دینا چاہتے ہیں آپ کو, آپ کی شادی ہے, شادی کے موقع پر ہم گفٹ دینا چاہ رہے ہیں آپ کو, دو آپشن ہے, حج کرا دیں یا کار دے دیں آپ کو, لاکٹ چاہیے یا زیارت امام حسین چاہیے, پرکھنا اگر اپنے کو ہے کہ ہم اچھے ہیں یا برے. اصول کافی ہے کہ حدیث, اگر اپنے کو آپ پرکھنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں کہ دونوں میں سے کس چیز کا انتخاب کرتے ہیں, دل کدھر مائل ہوتا ہے, کار کی طرف یا حج کی طرف, یہ جو ہے لاکٹ کی طرف یا زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف, علیکم السلام رحمۃ اللہ. وقت اپنا یہ جگہ گزارنا ہے, جاب سے واپس آئے ہیں, خالی وقت ہمارے پاس ہے, اب وقت کاٹنا ہے کسی صورت سے, کس طرح سے وقت کاٹیں, دل کیا چاہتا ہے, فلم بیٹھ کر کے دیکھ کے اپنا وقت کاٹیں یا قرآن کی جو ہے تلاوت کر کے وقت کاٹیں. اگر انسان اپنے کو پرکھنا چاہتا ہے کہ ہم کیسے ہیں, بڑا آسان طریقہ ہے, حدیث میں ہے کہ دیکھو کہ تمہیں کس چیز سے الفت ہے, کس چیز سے محبت ہے, اگر تمہیں اچھی چیزوں سے الفت اور محبت ہے اس کا مطلب ہے کہ تم اچھے ہو, اگر تمہیں یہ جو ہے برائیوں سے, کیونکہ اللہ نے ہماری فطرت کو ایسا بنایا ہے کہ ہمیں اچھائیوں سے محبت ہونی چاہیے اور برائیوں سے نفرت ہونی چاہیے, اگر کبھی الٹا ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ ہم بیمار ہو چکے ہیں, فطرت سے اپنی ہٹ چکے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں فضل من اللہ ونعمتا واللہ علیم حکیم, یہ قرآن مجید کی 8ویں آیت تھی, سورہ الحجرات کی اب یہ جو ہے وہ نئی آیت کافی اہم حساس آیت ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. نمی آیت سورہ حجرات کی کیا کہہ رہی ہے آیت؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اگر مومنوں کے دو گروپ, جو دو خاندان, دو جماعتیں, دو قبیلے, دو ملک آپس میں ٹکرا جائیں, برسرے پیکار بندوقیں باہر نکل آئی ہیں, گولیاں چلنے لگی ہیں دونوں کے درمیان, ہم جو نہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں نہ اس خاندان سے, نہ اس گروہ کے ہیں نہ اس گروہ کے, نہ اس ملک کے ہیں نہ اس ملک کے, ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم جو تیسرے ملک ہیں, تیسرے ملک والوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ تیسرے خاندان والوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ تیسری یہ جو ہے گروہ والے کی کیا ذمہ داری ہے؟ خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہیں, تماشا دیکھیں, یا یہ جو ہے جلدی پر تیل ڈال دیں, اختلافات کو اور ہوا دے دیں, یا یہ کہ ہماری ذمہ داری ہے ان کے درمیان صلح کرا دینا, جنگ کو ختم کرا دینا. قرآن نے تیسرا آپشن انتخاب کیا. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, اگر دو مسلمانوں میں جنگ ہو رہی ہے, دو مومنوں میں جنگ ہو رہی ہے, تو آپ خاموش تماشائی نہیں بن سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے ہم سے کیا مطلب, اگر آپ مومن ہیں, اگر آپ دائرہ ایمان میں ہیں, اگر آپ اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں, دائرہ اسلام میں اگر آپ داخل ہیں, تو آپ خاموش تماشائی نہیں بن سکتے کہ ہم سے کیا مطلب, ہو رہا ہے ہونے دو, ہم کیوں خام خواہ اپنے کو زحمت میں ڈالیں, کیونکہ بہرحال جب بیچ میں کودیں گے تو زحمت تو ہوگی, زحمت ہوگی, ممکن ہے کچھ لوگ ہم سے خفا ہو جائیں, کچھ ناراض ہو جائیں, نقصان ہمیں اٹھانا پڑے, ہم خود زخمی ہو جائیں بیچ میں, دو روزہ لڑ رہے ہیں, آپ چھڑانے جائیں گے دیکھا بکا جو ہے ممکن ہے ہمارے چہرے پر بھی پڑ جائے, امکان تو ہے اس بات کا. ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, ان کے درمیان صلح کراؤ, فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا, گئے صلح کرانے کے لیے, بے خال تو یہ کہ دونوں مان گئے, ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, الگ ہو گئے بات ختم, نہیں, ایک مان رہا ہے دوسرا ماننے کو تیار نہیں ہے. عام طور سے یہ ہوتا ہے جو کمزور پڑتا ہے وہ ماننے کو تیار ہو جاتا ہے, جو طاقتور ہوتا ہے اپنی طاقت کے ذوق میں ماننے کو تیار نہیں ہے, نہیں, ہم جنگ کو ختم کرنے کو تیار نہیں ہے. فقا علیکم السلام رحمۃ اللہ, فقاتل التی تبغی, تو جو جارحیت کر رہا ہے, جو جنگ بند کرنے کو تیار نہیں ہو رہا ہے, اب تم اس سے جنگ کرو. ابھی تو یہ تھا کہ جنگ ختم کرنے کی بات تھی, اب خود جنگ میں کود جاؤ. کب تک, کس حد تک جانا ہے ہمیں, کہاں تک, ایک دن, دو دن, دس دن, مہینہ, سال بھر, کتنا, حتی تفیا الی امر اللہ, یہاں تک کہ وہ حکم خدا کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے. اگر وہ حکم خدا کو ماننے کے لیے تیار ہو گیا, فہین فات, اگر تیار ہو گیا دل سے یا جو ہے مجبور, جس طرح سے بھی ہوتا ہے, بعض لوگ جو ہے وہ دل سے تیار ہوتے ہیں, بعض حالات کو دیکھ کر کے اب کیا کر, اب تو سبھی ہمارے خلاف ہو گئے ہیں, یہ جو ہے مجبوری ہے, اس طرح سے بھی. فَإِن فَاءَتْ, اگر وہ حکم خدا کو ماننے کے لیے تیار ہو گیا تو جنگ بند, اب خون نہیں بہنا ہے, اب کیا کرنا ہے, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ, تو ان کے درمیان عدل کی بنیادوں کے اوپر صلح قائم کر دو, وقت سے دو, انصاف سے کام لو, عدل سے کام لو, کہ اللہ يحب المقسطین. یہ آیت کتنی اہم ہے, یہ کتنا اہم فریضہ قرآن کا ہے, اسے اگر اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیں تو پہلے قصہ سن لیجیے, واقعہ, تاریخی حقیقت کا واقعہ, حقیقی واقعہ, جنگ جمل آپ سب جانتے ہی ہیں, جنگ جمل, جنگ جمل, ام المومنین عائشہ اور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام, ام المومنین قرآن کے صریحی حکم کے خلاف میدان میں آ گئیں, کیونکہ قرآن کا صریحی حکم ہے ازواج نبی کے لیے, وقرنا فی بیوتکن, گھر میں بیٹھو, انہیں میدان میں آنے کی اجازت نہیں ہے. وقرنا فی بیوتکن, واضح آیت ہے قرآن کی, مگر قرآن کی صریحی مخالفت کرتے ہوئے ام المومنین میدان میں آ گئی اونٹ پر بیٹھ کر کے, اور ایک فوج اپنے ساتھ لے کر کے, فوج کے قائد ہیں, لیڈر ہیں, لیڈر بن کر کے وہ میدان میں آ گئی ہیں. اس حکومت کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جو شرعن بھی برحق حکومت ہے, عرفن بھی برحق حکومت ہے. شرعن یعنی اللہ نے وہ حکومت عطا کی ہے, خود پیغمبر نے حکم خدا سے حکومت علی کا غدیر میں اعلان کر دیا تھا نا, من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. شرعن خدا کی طرف سے علی کو حکومت عرفن میں مل گئی. جو بھی حکومت کا معیار آپ قرار دیتے ہیں وہ علی کے پاس ہے. اگر کہیں کہ حکومت حق خدا ہے, اسے حق ہے جسے چاہے دے, وہ علی کو دے چکا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عوام کو چننے کا حق ہے, وہ بھی ہو چکا ہے. جن بنیادوں پر پہلی خلافتوں کو تسلیم کیا گیا تھا, وہ ساری بنیادیں بھی یہاں موجود ہیں. اگرچہ ہم یہ جو شیعوں کو ان بنیادوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ہمارے ہاں جواد حکومت یہ ہے کہ حکومت اللہ کا حق ہے, وہ جسے چاہے دے دے. حکومت نے یہ حق پیغمبر کو دیا, پیغمبر کے بعد یہ حق ائمہ کو ملا, ائمہ علیہ السلام نے یہ حق عادل فقہا کو دیا, عادل فقہا کو دیا. تو اگر حکومت کا وہ سلسلہ دیکھنا جو الہی سلسلہ ہے, اس لحاظ سے بھی مولا کائنات کی حکومت پر حق. اور اگر نہیں, وہ آج کے زمان میں جو جمہوریہ ڈیموکریسی عوام کا انتخاب جو بھی آپ معیار قرار دینا چاہیں, کیونکہ تیسرے خلیفہ کے قتل کے بعد سارا ہجوم ٹوٹ کر کے جو ہے وہ در علی پر آیا تھا نا, دوسرا کینڈیڈیٹ تو آئی نہیں, سب اتفاق آرا کے ساتھ. حتیٰ آج جو لشکر ام المومنین میں افراد شامل ہیں, یہ خود آگے آگے تھے علی کے بیعت کرنے میں. قائدین میں جو آج شامل ہیں طلحہ اور زبیر, سب ساتھ میں تھے. تو بعد میں جو ہے نقش بیعت کیا ہے, ناقصین کے نام سے ان کو اسی لیے یاد کیا جاتا ہے نا کہ انہوں نے بیعت کو توڑا, بیعت توڑ کے ادھر چلے گئے. تو ایک جائز حکومت علی کی, چاہے آپ شرعن کہیں تو برحق حکومت, اور اگر عرفن پوچھیں عام حالات میں عام انسانوں کے ہاں جو حکومت کا معیار قرار دیا جاتا ہے وہ بھی ان کے پاس موجود ہے. اس حکومت کے خلاف ام المومنین جو ہے میدان جنگ میں کود پڑی. امیر المومنین مجبوراً اپنی فوج کو لے کر کے میدان میں آئے. ابتدا علی کی طرف سے نہیں ہے, بسرے تک وہ چڑھ دوڑی نا, مکے سے چلی بسرے تک پہنچ گئی. بسرے میں جو مولا کا گورنر تھا اسے پیٹا باٹا مارا, داڑھی نوچ لیا اس کی بری طرح سے, یہ جو ہے ذرب و کوب کیا, خزانہ لوٹا کے سب کچھ ہو چکا. تو ظاہر سے بات ہے کہ مولا علی کو لوگوں نے حاکم بنایا ہے, یعنی اپنی جان مال کا حافظ بنایا ہے, یعنی ذمہ داری ہے. اب تو خاموش بیٹھے علی تماشا نہیں دیکھ رہی, اپنا گھر نہیں ہے, جل رہا ہے تو جلنے دو. کہ اپنا گھر نہیں ہے کہ ہمارے گھر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تم خاموش رہیں گے, نہیں, اب تو یہ امت کا معاملہ ہے, اب ذمہ دار ہیں, اب محافظ ہیں. اگر وہاں علی خاموش رہ جاتے علیہ باللہ تو جرم تھا, گناہ تھا. خاموش نہیں رہ سکتے تھے آپ وہاں پر, کیونکہ اپنا ذاتی معاملہ تو نہیں نہ ہے. چلو بھائی کوئی بات نہیں, جھگڑا نہ ہو, مسلمانوں میں خون نہ بہے, ہم یہ جو ہے وہ درگزر کرتے ہیں. منصب اور حکومت اسلام میں حق نہیں ہے, فریضہ ہے, ذمہ داری ہے, ڈیوٹی ہے, یہ کوئی حق نہیں ہے. یہ جو ہے لقمہ تر نہیں ہے. جس وقت مالک عشر کو مولا کائنات نے حکومت مصر کا ذمہ دار بنایا اور یہ مشہور فرمانامہ لکھ کے دیا, اس میں کیا ہے, ان عملک لیس لک بتعما, مالک عشر یہ گورنر جو تمہیں بنایا گیا ہے یہ کوئی لقمہ تر نہیں ہے, بل فی عنقک کا امانہ, تمہاری گردن میں یہ امانت کا بوجھ ہے جو ڈال دیا گیا ہے. مولا کائنات نے اگر حکومت کو قبول کیا تو یہی تو کہا تھا نا, لولا حضور الحاضر وقیام الحجت بوجود الناصر وما اخذ الله على العلماء, الله يقر على قضة ظالم ولا سب مظلوم, لألقيت لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها. اگر یہ جو ہے مدد کرنے والوں کا ہجوم نہ ہوتا, اتمام حجت اگر مجھ پہ تمام نہ ہو جاتی, اور وہ عہد جو اللہ نے علماء سے لیا ہے کہ ظالموں کی شکم پوری اور مظلوموں کی بھکمری پر خاموش مت رہنا, لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا, میں مہار شتور خلافت کو اس کے کندھوں پہ ڈال دیتا, لگا دیتا اسے, مجھے کیا کرنا ہے حکومت سے. لیکن یہ الہی ذمہ داری ہے. مولا بھی مجبورا میدان جنگ میں آ گئے, لیکن آنے کے بعد بھی مولا کائنات کی کوشش یہی ہے کہ جنگ نہ ہونے پائے. اب دو گروہ جو ہے مسلمان ہوئی کہ تو ہیں نا, ادھر بھی اشہد واللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ادھر بھی اشہد واللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, دونوں طرف سے ظاہری جو ہے مسلمان تو ہیں نا, ادھر والے بھی ہیں ظاہری مسلمان ہیں, ادھر والے بھی ہیں. قیامت کے دن حشر میں کیا حساب ہوگا وہ ایک معاملہ الگ ہے, لیکن ابھی تو ظاہری مسلمان ہیں نا, ابھی تو ان کے ہاتھ کا کھا بھی سکتے ہیں, شادیاں ہو سکتی ہیں, میراث جو ہے لے سکتے ہیں, جو ظاہری احکام ہیں اسلام کے وہ سب لاگو ہیں. ایسے موقع پر کیا ذمہ داری ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا کیا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, مسلمان اٹھو اس پر عمل کرو, اس پر بھی عمل کرنے کی ذمہ داری علی کے سر ہے, اس پر بھی عمل کرنے کی, جنگ نہ ہونے پائے, صلح ہو جائے. چنانچہ مولا کائنات نے اس فریضے کو انجام دینے کی بھی کوشش کی, البتہ علی کی فوج کمزور نہیں تھی, علی کی فوج طاقتور تھی, سامنے والے کمزور تھے, اور انجام تو ان کا معلوم ہے, جو علی سوچ نگاہ میں تھا وہی ہوا بھی, شکست فاش ہوئی ان کو. علی کمزور نہیں ہے جو صلح چاہتے ہیں, عموماً کمزور لوگ صلح چاہتے ہیں نا, طاقت جب آ جاتی ہے تو صلح کے لیے کون سوچتا ہے. مولا کائنات اگر قرآن کی آیت ہے, اگر علی اس پر عمل نہ کریں گے اور کون عمل کرے گا؟ مولا کائنات نے بہت کوشش کی, بہت سمجھایا بجھایا, لیکن کوئی علی کے بات ماننے کو تیار, ایک بھی سنی ہوتا ہے کبھی کبھی نا, انسان کو اگر کسی سے بغض ہے تو اس کی اچھی بات بھی اچھی نہیں لگتی. مولا نے دیکھا خوب ہماری بات تو نہیں مان رہے ہیں, کسی اور کو بھیجیں, کوئی اور چاہے گھر جاندار کوئی, یا فرض کیجیے ایسا جو کہ جس سے عداوت نہیں ہے, بغض, علی کی فوج میں ہزاروں لوگ ہیں, سب کو تو لوگ نہیں جانتے ہیں, نہیں پہچانتے ہیں نا کسی سے, کوئی عداوت علی سے عداوت ہے, خاص دشمنی ہے علی سے, علی کے بات نہیں سننا چاہ رہے ہیں, علی کے بات نہیں سننا چاہ رہے ہیں. کربلا میں امام حسین جب تقریر کر رہے تھے, ایک نے کہا نا, ماں کا تقول اپنا سہرا, کہہ کیا رہے, تمہاری بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, تم کہہ کیا رہے ہو, تمہاری بات ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی ہے. مولا چاہ رہے ہیں کوئی ایسا شخص اب آئے سامنے, آ کر کے لوگوں کو اسلام کے حکم سے آشنا کرائے, بتائے کہ مومنوں میں جنگ ہو تو اس وقت ہونا کیا چاہیے, حکم خدا کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے, تلواریں باہر نہیں نکلنا چاہیے. اختلاف ہو جاتا ہے, اختلاف اگر ہو گیا ہے, اختلاف حل کا کوئی طریقہ اسلام نے بیان کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ اختلاف کی صورت میں کیا لڑائی ہے, تلواریں نکل جانا ہے, جنگ ہے, یا کوئی دوسرا راہ حل بھی ہے؟ مولا چاہتے ہیں کہ راہ حل ان کے سامنے رکھا جائے, ان کے سامنے پیش کیا جائے, مگر مولا کی ایک نہیں سن رہے ہیں. یہاں پتہ کہ خدا سے شکوا کیا ہے مولا نے کہ خدایا میں جتنا سمجھا سکتا تھا ان لوگوں کو سمجھایا, لیکن یہ لوگ سننے کے لیے قطعی تیار نہیں ہے. اس کے بعد حضرت نے قرآن کو ہاتھ میں لے کر کہا, کون ہے جو اس آیت و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما اس کو ان لوگوں تک پہنچائے, ان کو سنائے, کون ہے جس پر عمل کرنے کو تیار ہے؟ اپنی فوج میں خطاب کر رہے ہیں, ایک نوجوان کھڑا ہو گیا, مسلم یہ جو ہے مشاجعی کا نام ہے جس کا ہے, مسلم مشاجعی نامی ایک جوان کھڑا ہو گیا. بہت عجیب واقعہ ہے یہ, کہا مولا میں تیار ہوں, یہ ذمہ داری میں نبھاؤں گا, میں ان کے درمیان قرآن لے کر کے جاؤں گا, اپنے ہاتھ میں قرآن لے کر کے جاؤں گا, ان کو یہ آیت سناؤں گا. مولا نے کہا اس کی قیمت معلوم ہے کیا؟ چکانی پڑے گی, بہت مہنگی قیمت ادا کرنی پڑے گی. کہا مولا میں تیار ہوں. کہا سن تو لو پہلے, کیا ہوگا جب تم جاؤ گے؟ تمہارا دہنا ہاتھ کاٹ دیں گے, کوئی بات نہیں میں تیار ہوں. تمہارا بایاں ہاتھ کاٹ دیں گے, کہا میں تیار ہوں. تمہارا سر قلم کر دیں گے, کہنے لگا میں تیار ہوں. خدا کا یہ پیغام پہنچانے کے لیے میں ہر قیمت چکانے کو تیار ہوں. مبلغ کو بہرحال یہ شجاع ہونا چاہیے, مبلغ کو شجاع ہونا چاہیے. ڈرپوک مبلغ مبلغ نہیں بن سکتا ہے. قید سے ڈر گیا, جلا وطنی سے ڈر گیا, بھگا دینے سے ڈر گیا, ڈنڈا کھانے سے ڈر گیا, مرنے سے ڈر گیا, یہ جو ہے مبلغ نہیں ہو سکتا ہے. مجمع سے ڈر گیا, صاحب مجلس سے ڈر گیا کہ اگلی دفعہ نہیں بلائیں گے ہم کو, مجمع سے ڈر گیا کہ یہ جو ہے تو واہ واہ نہیں کریں گے, نعرے نہیں لگائیں گے, ہاتھ نہیں چومیں گے, چلے جائیں گے سب ایسے اٹھ کر کے. مبلغ کو ڈرنا نہیں چاہیے. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون
یخشون احدا، جو اللہ کا پیغام پہنچانے کا بیڑا اٹھاتے ہیں ان کی شان کیا ہے؟ یخشون، وہ صرف اور صرف اس سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا، خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، نہ مرنے سے، نہ زخمی ہو جانے سے، نہ قید و بند و جلا وطنی و جرمانہ، یہ سب چیزوں سے کسی چیز سے نہیں ڈرتے ہیں. ڈر ہے تو فقط خدا کا ہے بس، اور کوئی ان کو خوف نہیں ہے. مسلمیں یہ جو ہے مشاجعی آئے میدان میں، آنے کے بعد میں جیسے قرآن کو اٹھایا، ایھا الناس، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، تلوار سے حملہ کیا، دہنا بازو قلم ہو گیا. جلدی سے جو ہے مسلم نے قرآن کو بائیں ہاتھ سے پکڑ لیا، بالکل کربلا کا منظر ہے، قرآن کو بائیں ہاتھ سے پکڑ لیا، بائیں ہاتھ کے اوپر بھی وار کیا گیا، وہ بھی قلم ہو گیا، جلدی سے اپنے دانتوں سے قرآن کو پکڑ لیا. دوسرا حملہ ہوا، سب کٹ کے گر گیا، ماں موجود تھی ان کی، مسلم کی ماں، اس منظر کو دیکھنے کے بعد فوراً شیر کہتی ہے، یا رب انا مسلمن اطاہم بمحکم تنزیل اذ دعاہم، اے میرے پروردگار، تو دیکھ رہا ہے میرا مسلم ان کے پاس آیا تھا، کاہے کے لیے آیا تھا؟ لڑنے آیا تھا، قرآن لے کر کے آیا تھا، ان کو قرآن کی آیت کی طرف دعوت دینے کے لیے آیا تھا، حکم قرآن کی طرف دعوت دینے کے لیے آیا تھا. یتلو کتاب اللہ ولا یخشاہم، مسلم اس جذبے کے تحت آیا تھا کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہا تھا اور اس کے دل میں ان کا کوئی خوف نہیں تھا. ولا یخشاہم فرملو، ان لوگوں نے جواب میں اسے اپنے خون میں غلطا کر دیا. فرملو ہو رمدت لحاہم بار الہا، تو انہیں خون میں غلطا کر دے، بار الہا تو انہیں خون میں غلطا کر دے. مسلم یہ جو ہے مشاجعی کی یہ شہادت کس لیے ہوئی تھی؟ اسی آیت کو پہنچانے کے لیے، اس آیت کو سنانے کے لیے، آیت کو علیہ السلام ورحمۃ اللہ، اس ایک آیت کو سنانے کے لیے مسلم یہ جو ہے مشاجعی نے کیا قیمت ادا کی. دائنا ہاتھ قلم، بایاں ہاتھ قلم، سر قلم، بالکل وہی نمونہ جو کربلا میں ہمیں جناب عباس کے سلسلے میں نظر آتا ہے کہ ایک مشق کی حفاظت کے لیے کس طرح سے نبی عباس نے قربانی دی. دائنا ہاتھ قلم، بایاں ہاتھ قلم، سر کے اوپر جو ہے گرس، وہی علم جنگ جمل میں یہ جو ہے علی کے اس جانباز نے پیش کیا ہے. مسلم کا پیغام نہیں پہنچ سکا، لیکن ان کے چہرے سے نقاب اٹھ گئی، جو علی کے مقابلے میں آئے تھے، ان کے چہرے سے نقاب میں اٹھ گئی کہ یہ قرآن پہ عمل کرنا تو دور کی بات ہے، قرآن سننے کو بھی تیار نہیں ہے. اکثر سوال ہوتا ہے کربلا میں امام حسین نے پانی مانگا تھا کہ نہیں مانگا تھا؟ کربلا میں امام حسین نے پانی مانگا یا نہیں مانگا، تاریخی معاملہ ہے، مانگا یا نہیں مانگا، لیکن دونوں صورت میں اگر مانگا ہے وہ بھی ہمارے فائدے میں، اگر نہیں مانگا ہے وہ بھی ہمارے فائدے، اگر نہیں مانگا تو یہ امام کی عزت نفس کی علامت ہے، دشمن کے آگے ہاتھ پھیلانے کو امام تیار نہیں ہے. اور اگر پانی مانگا ہے تو یہ بھی ہمارے لیے مفید ہے، یعنی امام نے پانی مانگ کے علی اصغر کے لیے ان کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب ہٹا دی کہ کیسے جانور تھے، یہ کیسے جانور تھے، کہ آج کا انسان اگر سنتا ہے، کافر بھی سنتا ہے تو کہتا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی اتنا گر جائے، اتنا پست ہو جائے آدمی کہ چھ مہینے کے بچے کو بھی پانی دینے کے بجائے تیر سے اس کا جواب دے، گلا چھیڑ دے اس کا، ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ انسان اتنا گر جائے گا. ان کے چہرے سے نقاب الٹ گئی حسین نے مانگ کر کے. مسلم نے بھی قرآن کی تلاوت کرنے گئے، ان کو پیغام پہنچانے کا موقع تو نہیں دیا گیا، مگر ان کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب کو الٹ دیا ہوا کہ ان کو مخالفت علی سے نہیں ہے، ان کو مخالفت خدا سے ہے، ان کو مخالفت قرآن سے ہے. یہ قرآن کا پیغام نہیں سننا چاہے، یہ تو بہانہ ہے، صرف علی ایک بہانہ ہے. تو بہرحال یہ آیت، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر دو گروپ جو ہے مومنوں کے آپس میں برسر پیکار ہوں، جنگ ہو رہی ہو، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ان کے درمیان صلح کرانا ہے. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرِ، اور اگر ایک دوسرے کے اوپر جارحیت سے کام لے، صلح کو تیار نہ ہو، تو اس کے بعد کیا ہے؟ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، تو جو جارحیت پر اتر آیا ہے تمام مومنوں کی، تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اس سے تم جنگ کرو، حتیٰ تفی، کب تک جنگ کرو؟ یہاں تک کہ وہ اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہو جائے. فَإِن فَاءَتْ، اور اگر تیار ہو گیا اب جنگ نہیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، اب تو اب عدل اور انصاف کی بنیادوں پر ان کے درمیان، اب یہ دیکھو کہ بھائی حق کس کے ساتھ ہے، نہ حق کس کے ساتھ. پہلے مرحلے میں جنگ بندی ہے، پہلے مرحلے میں جنگ بندی، جنگ ختم ہو گئی، اب اس کے بعد کیس سکھا جائے، کیا ہے معاملہ، کیا ہے کس کے ساتھ حق ہے کس کے ساتھ نہ حق ہے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں جس کا حق بنتا ہے اسے اس کا حق دلواؤ. صرف ضرور نہیں کہ بھائی چلو اچھا لڑائی جھگڑا ختم کرو، کیونکہ لڑائی جھگڑا ختم کرا دیں گے، جھگڑے کے بنیاد کو آپ ختم نہیں کرائیں گے تو 10 دن کے بعد پھر جھگڑا شروع ہو جائے گا. آج وہ چپ ہو گیا اس لیے کہ سارے اس کے خلاف ہو گئے تھے، چپ ہو گیا، لیکن کل پھر جب وہ طاقت میں آ جائے گا تو کل پھر سے اٹھے گا. لیکن اگر آپ جھگڑے کی بنیاد کو، اسلام کہتا ہے جھگڑا ختم نہ کراؤ، جھگڑے کی بنیاد کو ختم کراؤ. جھگڑے کی بنیاد ظلم ہے. بہرحال اگر مسلمانوں میں جنگ ہو جائے، جنگ تو بعد میں ہوتی ہے، پہلے اختلاف ہوتا ہے. پہلے مرحلے میں تو اختلاف ہوتا ہے نا، کہا سنی ہوتی، کہا سنی اس کے بعد تبدیل ہو جاتی ہے جنگ. اور لڑائی میں جب اختلاف شدید ہو جاتا ہے تب قتال کی باری آتی ہے. یہاں جو آیت ہے وہ قتال کے سلسلے میں تھی. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، جب مومنوں کے دو گروپ ایک دوسرے سے برسر بہکار ہو جائیں، جنگ کرنے لگے، اسلحے نکل آئیں، جیسے بھی اسلحے زمانے کے رائج ہوں، تلوار ہے تو تلوار، لاٹھی ہے تو لاٹھی، بندوق ہے تو بندوق، جو بھی چیزیں ہیں، بہرحال جب اسلحے نکل آئیں. لیکن اس سے پہلے مرحلہ ہے اختلاف کا. اختلاف کے بارے میں اسلام کی کیا رائے ہے؟ اختلاف کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اختلاف ہونا چاہیے یا اختلاف نہیں ہونا چاہیے؟ اختلاف دو طرح کا ہے، ایک یہ جو ہے ممدوح اختلاف ہے اور ایک مذموم، ایک اچھا اختلاف ہے اور ایک یہ جو ہے برا اختلاف ہے. ایک اختلاف وہ ہے جس کی اللہ نے تعریف کی ہے، اور ایک اختلاف وہ ہے جس کی اللہ نے یہ جو ہے مذمت کی ہے. ایک اختلاف وہ ہے جو خدا اپنی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے میں وہ ہوں جس کے کاموں میں اختلاف پایا جاتا ہے. کیونکہ یکسانیت ہمیشہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اب فرض کیجیے کہ ہمیشہ ایک ہی موسم ہوتا، ہمیشہ دن یا ہمیشہ رات اگر ہوتی کیسا لگتا؟ زندگی اچھی ہوتی یا یہ سب بری ہوتی ہیں؟ خدا نے اوقات میں اختلاف پیدا کر دیا، کچھ کو شب کی شکل دے دی، کچھ کو یہ جو ہے وہ دن کی شکل دے دی. اسے کہتا ہے یہ میری جو ہے نشانی ہے قدرت کی. اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ، جو کچھ ہم نے پیدا کیا ہے اس ہمارے مخلوقات میں غور و فکر کرو اور یہ دیکھو کس طرح سے ہم نے وقت کو دو حصوں میں بانٹ دیا، آدھے کو رات کر دیا، آدھے کو دن کر دیا. کبھی رات ہے کبھی دن ہے، کبھی رات ہے کبھی دن. دن کی نعمتیں اپنی جگہ پر ہیں، رات کی نعمتیں اپنی جگہ پر ہیں. اختلاف ہے مگر یہ ممدوح اختلاف ہے. خدا کہتا ہے کہ دیکھو دنیا میں جتنے کھانے ہیں اور پھل ہیں سب کا ٹیسٹ اگر ایک ہوتا، یہ الگ الگ ٹیسٹ اگر نہ ہوتے، اگر الگ الگ ذائقے نہ ہوتے تو کیسا لگتا؟ ذائقوں کا الگ الگ ہونا اچھا ہے یا ایک ذائقہ اچھا ہے؟ یکسانیت، سارے کھانے ایک طرح کے، سب کا مزہ ایک. قرآن کہتا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، اللہ وہ ہے جس نے باغ لگائے. باغ میں دو طرح کے ہیں، ایک باغ کچھ وہ ہیں جو تختوں پر چڑھے ہوئے ہیں، انگور کی بیل ہوتی ہے مثلا، وہ کھڑی نہیں ہے، اس کو باقاعدہ باڑ بنا کر کے اس کے اوپر چڑھایا جاتا ہے اسے. اور کچھ وہ ہیں جو سیدھے سیدھے کھڑے ہوئے ہیں بغیر تختوں کے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلَهُ، ہم نے دیکھو کتنے درخت پیدا کیے، کتنی کھیتیاں پیدا کی، کتنے پھل پیدا کیے، ہر ایک کا مزہ الگ ہے، ہر ایک کا مزہ اللہ اسے اپنے قدرت کے طور. اختلاف ہے لیکن یہ اختلاف ممدوح اختلاف ہے، یہ وہ اختلاف ہے جس سے انسان اور انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے، انسان اور انسانیت کو اس سے نقصان نہیں پہنچتا ہے. شہد کی مکھی کی مثال دیتا ہے، پھر خدا گرے کو اس سے شہد بنتا ہے، یہ جو ہے مختلفاً الوانہ، ہر ایک کا رنگ الگ ہے، لال شہد ہے, زرد شہد ہے, کالی شہد, طرح طرح کے شہد کے نمونے ملتے ہیں نا. مکھی وہی ہے لیکن شہد جو ہے اس میں سے الگ الگ نکل رہا ہے. تو یہ سارے وہ اختلافات ہیں جو انسان کے لیے مفید ہیں. یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب کے چہرے الگ ہیں, سب کا چہرہ اگر ایک جیسا ہوتا تو کیا ہوتا, پہچاننا کتنا مشکل ہو جاتا. سب کی شکلیں ایک جیسی, سب اگر ایک ہی جیسے ہوتے, صلاحیتیں بھی سب کی الگ الگ, سب کی صلاحیتیں ایک ہی ہوتی, سب کے اندر ڈاکٹر بننے کی صلاحیت تھی بس, انجینئر بننے کی صلاحیت کسی بھی نہیں, باورچی بننے کی صلاحیت کسی بھی نہیں, کسان بننے کی ہوتا کیا, سارے کے سارے ڈاکٹر, ایک لقمہ ملتا کھانے کے لیے. خدا نے صلاحیتیں الگ الگ پیدا کی ہیں, کسی کے اندر صلاحیت دے دی, یہ جو ہے ڈاکٹر بن سکتا ہے, کوئی شاعر بن سکتا ہے, کوئی ادیب بن سکتا ہے, کوئی انجینئر بن سکتا ہے, کوئی عالم بن سکتا ہے, کوئی کسان بن سکتا ہے, باورچی بن سکتا ہے, درزی بن سکتا ہے. ساری صلاحیتیں الگ الگ ہیں, یہ ساری صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں ہر ایک کو الگ الگ اللہ, کیونکہ الگ الگ سماج کی یہ جو ضرورتیں تھیں. بعض لوگ کہتے ہیں مساوات برابر, سب ایک جیسے ہوں, اگر سب ایک جیسے ہوتے تو نظام چل پاتا, گاڑی کے پرزے سارے ایک سائز کے ہوتے ہیں, اگر سارے پرزے ایک ہی سائز کے ہوتے تو گاڑی گاڑی بن پاتی, سب کا سائز یہ جو ہے ٹائر کے برابر, ناممکن تھا. سماج کی گاڑی چلانے کے لیے ضرورت ہے کہ صلاحیتیں الگ الگ ہوں. آپ کہتے ہیں صاحب تو نا انصافی ہے, ان کو ڈاکٹر بننے کی صلاحیت دے دی, ہمیں یہ جو ہے چپراسی بننے کی صلاحیت دے دی, یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی. پہلی بات تو زیادتی وہاں کہی جاتی ہے جہاں کسی پہلے کسی کے پاس کچھ رہا ہو اسے چھین لیا جائے. آپ کے پاس $100 تھے, ہم نے آ کے چھین لیے, یہ زیادتی ہے. لیکن آپ کے پاس کچھ نہیں, ہم آئے باہر سے, ہم نے آ کر کے یہاں پیسہ بانٹنا شروع کیا, ان کو 1000 دیا, ان کو 2000 دیا, ان کو 100 دیا, ان کو 50 دیا, ان کو آپ نے, یہ تو صاف ظلم ہے, آپ نے ان کو 2000 دیا, ہمیں 50 دیا. یہ ظلم وہاں ہوتا جہاں آپ کے پاس کچھ ہوتا اور آپ سے چھین کے ان کو دے دیتے. آپ کے پاس کچھ نہیں تھا, ہم تو اپنی طرف سے دے رہے ہیں. اور ثانیاً یہ کی جس کو 2000 دیا ہے اس کی ذمہ داری بھی اسی لحاظ سے معین کی ہے, جس کو 100 دیا ہے اس کی ذمہ داری اس کے لحاظ سے ہے. انہیں 2000 دیا, کہا دیکھیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ 19 آدمیوں تک $100 آپ پہنچا دیجیے گا, اور جس کو $100 دیا اس سے کہا کہ جی یہ آپ کے لیے, آپ کی کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے. اگر انہیں $100 دے کے کہتے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ 19 آدمیوں کو آپ $100 اور دیجیے, اور ان سے کہہ دیتے کہ یہ آپ کے لیے کچھ نہیں ہے, تو یہ واقعہ ان کے لیے ان کے ساتھ یہ جو ہے ظلم ہو جاتا. خداوند عالم نے صلاحیتیں الگ رکھی ہیں, جس کو جیسی صلاحیت دی ذمہ داری ویسی ہی اس کے حوالے کی ہے. دولت مند کی ذمہ داری الگ ہے, غریب کی ذمہ داری جو ہے وہ الگ ہے. بہرحال خدا, یہ وہ اختلافات ہیں جو سماج کی ترقی کے لیے, سماج کی بقا کے لیے ضروری ہے. یہ ممدوح اختلاف ہے, یہ مذموم اختلاف نہیں ہے. لیکن وہ اختلاف جو کہ مضمون ہے وہ ہے جو عام طور سے ہمارے سماج میں اختلاف ہوتا ہے, قابل مذمت, یا گالم گلوچ ہونے لگے, جھگڑے ہوں, لڑائی ہوں, وہ انہیں جو ہے برے الفاظ سے یاد کرے, یہ ان کو برے الفاظ سے یاد کرے, وہ ان کی کاٹ چھانٹ میں لگ جائیں, یہ ان کی کاٹ چھانٹ میں لگ جائیں, یہ ان کی برائی بیان کریں, یہ ان کے خلاف, وہ ان کے خلاف. یہ وہ چیز ہے جو قابل مذمت ہے اور اسے اسلام نے پسند نہیں کیا ہے. آپ بہرحال ہم سب اس بات کے قائل ہیں نا کہ مرنے کے بعد ختم تو ہوتے نہیں ہیں, ٹھکانا ہے, دو ٹھکانا, ایک ٹھکانے کا نام جنت ہے, ایک ٹھکانے کا نام جہنم ہے. کچھ لوگ جنت میں جائیں گے, کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے, ایک سماج وہاں بھی ہوگا, ایک سماج یہاں بھی ہوگا, جنتی سماج بھی اور جہنمی سماج بھی. قرآن میں اگر دیکھیں کہ بہشتی سماج کی پہچان کیا ہے اور جہنمی سماج کی پہچان کیا, دوزخی سماج کی کیا پہچان ہے, قرآن نے دونوں سماج کی پہچان بیان کی ہے. جنت کا ماحول کیسا ہوگا, جہنم کا ماحول کیسا, جنت میں رہنے والے کیا کر رہے ہوں گے, جہنم میں رہنے والے کیسے آپس میں رہیں گے. جہنم میں جہنمی سماج کی پہچان ہے اختلاف, لڑائی, جھگڑا. چنانچہ قرآن کی آیت ہے سورہ آراف آیت نمبر 38, کلما دخلت امت, جب جہنم میں کوئی گروہ آئے گا, لعنت اختہا, وہ دوسرے گروہ کے اوپر جو ہے یہ لعنت بھیجتا ہوا ہے, گالی دیتا ہوا اس کو آئے گا, لعنت اختہا, حتی اذا دارکو فیہا, جب سب اکٹھا ہو جائیں گے, جتنی بھی جہنم میں آنے والے تھے, پہلے تو آ رہے ہیں, ایک گروپ آیا, دوسرا گروپ آیا, تیسرا, جو گروپ آتا تھا وہ دوسرے گروپ کو گالیاں دیتے ہوئے ایک برا بھلا کہتے ہوئے نفرین کرتے ہوئے بد دعا دیتے ہوئے ان کو داخل ہو رہا تھا جہنم میں. حتی اذا دارکوا فیہا جمیعا, جب سب کے سب وہاں اکٹھا ہو گئے, قالت اخراہم لاولاہم, تو جو بعد میں آئے تھے وہ پہلے والے گروہ پر, یعنی بیٹے باپ پر, باپ دادا پر, قالت اخراہم لاولاہم, بعد والوں نے پہلے والوں کے بارے میں کہنا شروع کیا کہ ربنا ہاؤلائے اضلونا, انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. کیونکہ ہمارے یہی ہے نا کہ ہم کیا کریں گے, جو باپ دادا کرتے آئے تھے, باپ دادا بت پرستی کرتے آئے تھے, ہم بھی کریں گے. ہم تو اپنے ہر عمل کے لیے جواب ہی پیش کرتے ہیں نا. آپ آ کے قرآن پیش کریں, حدیث پیش کریں, مرجع کا فتویٰ پیش کریں, یہ عمل غلط ہے, ناجائز ہے, حرام ہے, گناہ ہے, تو کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو اپنے باپ دادا کے زمانے سے یہی دیکھتے چلے آ رہے ہیں, ہم کیسے مان لیں گے اس کو؟ تو بہت سارے جرائم گناہ ہم کیوں کرتے؟ باپ دادا کی تقلید کرتے ہوئے نا, باپ دادا کی تعصی. اب وہاں جب پہنچے اور انجام جو دیکھا باپ دادا کی تقلید کرنے کا, کہ انجام جہنم کی شکل میں ظاہر ہوا, تو لگے باپ دادا ہی پہ جنت بھیجنے لگے. ربنا ہاؤلائے اضلونا, انہوں نے ہمیں گمراہ. اگر ہمارے باپ دادا نے غلط رسم قائم نہ کی ہوتی تو ہم باپ دادا کے رسم کو جو ہے نبھانے کے چکر میں جہنمی تو نہ بن جاتے. ربنا ہاؤلائے اضلونا فاعطهم عذابا ضعفا من النار, ڈبل عذاب کرنا ان کے اوپر, دوہرا عذاب ان کو دیتے. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون, سب کو ڈبل ملے گا. گھبراتے کیوں ہو؟ سب کو ڈبل عذاب ملے گا, تمہیں اس کا علم نہیں ہے, تم آگاہ نہیں ہو. تو جہنمی معاشرے کا نمونہ دیکھا, وہاں کیا ہو رہا ہے؟ ایک دوسرے کے پر لعنت بھیج رہے ہیں, ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کیا, وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کیا, یہ ان کے خلاف, وہ ان کے خلاف. اگر کسی سماج میں, دنیا میں کسی سماج میں اگر یہ شکل پائی جائے تو یہ جنتی سماج کی علامت نہیں, یہ جہنمی سماج کی علامت. جنتی سماج کیا ہوتا ہے اس کی بھی آپ آیت سن لیے, کیونکہ وقت ختم ہو گیا, بس ایک آیت اور تمام کر دو گفتگو. کہ بہشتی سماج میں کیا ہوگا؟ وہاں جو لوگ جنت میں ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ وہ بھی ایک دوسرے کو جو ہے وہ گالم گلوچ کریں گے, وہ بھی ایک دوسرے کو جو ہے برا بھلا کہیں گے. لا یسمعون فیہا لغواً ولا تعصیما, وہاں جو ہوں گے وہاں پر نہ تو گناہ آلود گفتگو ہوگی اور نہ بےہودہ گفتگو حتیٰ ہوگی. بےہودہ نے اس کا کوئی معنی نہیں ہے, بیکار کی جو ہی. لا یسمعون فیہا لغواً ولا تعصیما الا قیلاً سلاماً سلام. یہ ہے بہشتی سماج اور وہ ہے جنتی سماج. اب ہمیں اختیار ہے کہ ہم جنتی سماج بنائیں چاہے جہنمی سماج بنائیں. اگر جنت میں جانے کا شوق ہے تو جنتی سماج میں جانے کی مشق تو کر لیں. مشق تو ضروری ہوتی ہے نا, بغیر مشق پہ پہنچ جائیں گے تو دم گھٹنے لگے گا, دم گھٹنے لگے گا. اور اگر بہرحال جہنم میں جانا ہے تو ٹھیک ہے, جہنمی سماج کا کام انجام دیں. جدھر جانے کا شوق ہو, بہشت میں جانے کا شوق ہے تو بہشتی سماج کی تشکیل کرے, اور اگر جہنم میں جانے کا شوق ہے تو جہنمی سماج. بہشتی سماج میں لڑائی جھگڑا اختلاف نہیں ہے, اور جہنمی سماج جو ہے وہ لڑائی جھگڑے اختلاف سے بھرا ہوا ہے. خدا بند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں بہشتی سماج کو قائم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.